पहले मकसद के लिए मैंने अव्वलन सन 1956 का तहरीरशुदा बयान पूरे 10 साल बाद तहरीक जमात इस्लामी एक तहकीकी मुताला के नाम से किताबी सूरत में शाया किया, ताकि एक तरफ तो वो लोग जो जमात इस्लामी से भी दिलचस्पी रखते हैं और अलहदा होने वालों से भी किसी कदर हुस्न ज़न रखते हैं और लाइल्मी के बायस हैरान हैं कि जमात में सन 56-57 में जो इख्तलाफ राय पॉलिसी और तरीक़ेकार के बारे में पैदा हुआ था उसकी सही नौीयत क्या थी, उनके सामने इख्तलाफ की सही सूरत आ सके। दूसरी तरफ जमात इस्लामी से मुंसलिक अहबाब भी अपने मौक़े पर नज़रसानी कर सकें और गुज़श्ता 9-10 साल जद्दोजहद के नतज की रोशनी में गौर कर सकें कि सन 56-57 में पॉलिसी के बारे में सही मौक़ किसका था, और सबसे बढ़कर यह कि अलहदा होने वाले हजरात भी गौर करें कि वो जमात में किस मकसद से शामिल हुए थे, किस बुनियाद पर अलहदा हुए थे और अब क्या कर रहे हैं। को अप्रिशिएट किया है मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह ने, का फुट नोट है सफ़ा नंबर 27 के नीचे। मोहम्मद मंजूर नोमानी मुदीर अलफुल्कान लखनऊ ने मौलाना इस्लाही साहब के नाम अपने एक ख़त में, जो मिसाक बाबत नंबर 66 में शाया कर दिया गया था, किताब और उसके मौलिफ के बारे में इस तासुर का इजहार फरमाया। किताब बहुत खूब है और 8-10 साल तक इसको रोके रखने का उनका अमल तो बहुत ही काबिल दाद और लायक सबक आमोजी है। यानी बिला वजह उसकी तशहीर नहीं की, जब खुद काम करने चले हैं तब उन्होंने उसको पब्लिक किया। आगे सफ़ा नंबर 28 से मेन टेक्स्ट। फिर जब किताब शाये हो गई तो फितरी तौर पर इस पर अखबारात और जराइद में भी तबसरे हुए और बहुत से हजरात ने इनफरादी खतूत में भी इजहार ख्याल फरमाया। इन तबसरों और आरा में दो बातें नहायत नुमायाँ थीं, एक ये कि किताब के मौलिफ के खलूस के बारे में भी बिलूमूम इत्मीनान का इजहार किया गया और ख़ुद किताब के उसलूब नगारिश को भी सराहा गया, और ख़ुद जमाती हलकों की जानिब से या तो हैरत के अंदाज में इल्ज़ामी जवाब के तौर पर यह बात कही गई कि जब जमात से अलहदा होने वालों का मौक़िफ़ यह है तो आखिर उन्होंने अलहदगी के बाद इन्हीं खतूत पर किसी मुस्बत जद्दोजहद का आगाज़ क्यों नहीं किया। इस दूसरे सवाल या इल्ज़ाम के जवाब में मैंने वाज़ह तौर पर तस्लीम किया कि अगरचे इसके बहुत से असबाब हैं, ताहम ये बहरहाल एक इज्तमाई तकसीर और मजमू कोताही जिसकी तलाफी जमात से अलहदा होने वाले हजरात पर फ़र्ज है, ताहम है ये बहरहाल एक इज्तमाई तकसीर और मजमू कोताही जिसकी कोताही जमात से अलहदा होने वाले हजरात पर फ़र्ज है। बिहम्दुल्लाह उन तमाम उमूर का खातिर खा नतीजा बरामद हुआ और 66-67 में जमात से अलहदा होने वाले हजरात के हल्के में एक हलचल पैदा हो गई जिसे किसी मुफीद और मुस्बत रुख पर ढालने की कोशिश में दो बुजुर्गों यानी मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन और शेख सुल्तान अहमद साहब ने खसूस हिस्सा लिया। नतीजतन अवाखिर सन 67 में एक खासा बड़ा इजमा रहीम यार खां में मुनक़िद हुआ और इसमें एक करारदाद और उसकी कदर मुफसल तशरीह पर इतफाक़ हो गया और ख़ासी कवी उम्मीद कायम हो गई कि अब यह काफिला वाक़ता सफ़र का आगाज़ कर देगा। नीचे फुट नोट में है ये करारदाद में तौज़ियात तारुफ़ तंज़ीम इस्लामी नामी किताब में शामिल है। आगे मेन टेक्स्ट है, लेकिन मामला वही हुआ कि ए बसा आरजू के खाक शुदा और बाज़ करम फरमाओं की करम फरमाई से ये कोशिश न सिर्फ ये कि परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गई बल्कि अपने पीछे मायूसी और बददिली और तशद्दुद व इंतशार के गहरे साए छोड़ गई। मैं यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहता इसलिए कि जिसने जो कुछ किया उसकी जजा या सज़ा वो अपने रब के यहाँ पा लेगा। लहामा कसबत वालेहा मकतसबत। बहरहाल इस मरहले पर मैंने खूब सोच समझ कर पूरी दिलजमई के साथ ये फ़ैसला कर लिया कि अब जो कुछ करना है इनफरादी तौर पर और आज ख़ुद करना है, ना बुज़ुर्गों के इंतज़ार में रहना है कि वो आगे बढ़ें तो मैं भी चलूं, ना साबिक रफ़ाका की राह तकनी है कि वो साथ कदम मिलाएँ तो मैं भी सफ़र का आगाज़ करूँ। हर शख्स खुदा की अदालत में इनफरादी तौर पर पेश होगा और अपनी अपनी जवाबदही करेगा। वकुल्लुहुम आती ही यौमुल क़ियामत फ़र्दा, सूरह मरियम। लिहाजा यानी लोगों में से हर शख्स अल्लाह के पास आएगा क़ियामत के दिन इनफरादी तौर पर, लिहाजा कोई और आगे बढ़े या ना बढ़े और साथ दे या ना दे, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी की फ़िक्र बहरहाल करनी चाहिए। अब जो मैंने अपना जायज़ा लिया तो नज़र आया कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब हकीम के साथ एक ज़हनी मुनासबत भी अता फरमा दी है और कुछ कुव्वत गोयाई और तहरीर और तकरीर दोनों के ज़रिए अपने माफ़ ज़मीर के इजहार पर किसी कदर कुदरत से भी नवाज दिया है। लिहाजा दीन की एक हकीम सी खिदमत जो मुझसे बन आ सकती है और इह्या इस्लाम और शहादत हक की अज़ीम जद्दोजहद में एक हकीर सा हिस्सा जो मैं डाल सकता हूँ वो ये है कि लोगों को कुरान हकीम से रोशनास और मुतारफ़ करवाऊँ किताब अल्लाह की अजमत को उजागर करूँ और लोगों को उसके पढ़ने और समझने की तरगीब दिलाऊँ। यह खिदमत मेरी नस्बत से चाहे कितनी ही हकीर क्यों ना हो अपनी जगह नहायत अजीम है, इसलिए कि इल्म व हिकमत का असल सरचश्मा कुरान हकीम ही है। इससे दिलों में ईमान और यकीन की शमें रोशन होंगी, फ़िक्र बदलेगा, सोच बदलेगी, नुक्ता नज़र तब्दील होगा और अकदार यानी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। नतीजतन किरदार व अमल में भी इनकलाब बरपा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो यही अमल प्रोसेस किसी हमागीर इनकलाबी जद्दोजहद का पेशकामा बन जाएगा। वमा ज़ालिका अल्लाह बिअज़ीज़, ये काम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लिहाजा मैंने अल्लाह का नाम लिया और जनवरी सन 68 से अपनी बेहतर और बेशतर मसाई और अपने बेहतर और बेशतर औकात को इसी मकसद अजीम के लिए वक्फ़ कर दिया, और आज जबकि मुझे इन खतूत पर काम करते 7 साल का अरसा होने को आया है, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि मेरा ये फ़ैसला बिल्कुल सही था और वाक़ियतन करने का असल काम यही था। फ़लिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। अपने पेश नज़र मकसद के लिए मैंने सबसे पहले इस अमर की कोशिश की कि वो सरचश्मा फैज़ फिर पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी हो, जिसके तुफ़ैल मुझ में कुरान हकीम के मुताले का ज़ौक़ शौक़ और उसके इल्म हिकमत के नशरो इशात का जज्बा पैदा हुआ था, यानी मौलाना अमीना हसन इस्लाही और उनके उस्ताद इमाम हमीदुद्दीन फराही का फ़िक्र कुरानी और उसलूब तदब्बुर कुरान। इस गर्ज़ से अव्वलन मैंने तफसीर तदब्बुर कुरान की जिल्द अव्वल की तबात और इशात का बेड़ा उठाया, और यह सरासर अल्लाह ताला ही का फजल व एहसान है कि मैं इस कठिन वादी से सुरखरू होकर निकला। इस पर आगे फुटनोट है, मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी मुदीर सिदके जदीद लखनऊ ने तदब्बुर कुरान जिल्द अव्वल पर तबसरा करते हुए तहरीर फरमाया, हुस्न मानवी से कबल नज़र किताब के जमाल ज़ाहरी पर पड़ती है और जम कर रह जाती है, कोई तफसीर कुरान इतनी हसीन व जमील छपी हुई देखना याद नहीं पड़ती। कागज़ किताबत छपाई जल्द बंदी हर एतबार से अपनी नज़ीर आप है, और ख़ुद राकिब ने लिखा कि किसी काम की तकमील के बाद फ़ी कम फरख्ता के बजाय असल सवाल मा सनाता का होता है, तो इस पर मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र बजा लाऊं कम है कि किताब की इशात में देर चाहे हो गई, उसकी किताबत तबात जल्द बंदी सब की सब नहायत उम्दा हुई। मौलाना इस्लाही के लिए शायद किताब की तसनीफ भी इतनी बड़ी बात न हो जितनी मेरे लिए उसकी तबात और इशात। मैं उस पर खुश हूँ, शादम अज ज़िंदगी खेश के कारे करदम। मिसाक मार्च अप्रैल 1968। इसके मान बाद मैंने मौलाना की वो दो तसानीफ शाया की जिससे मैं इब्तदा ही से बहुत मुतासिर था, यानी मुबादिया तदब्बुर कुरान और दावत दीन और उसका तरीक़ेकार। इस पर मुस्तजाद थे दो छोटे छोटे किताबचे, यानी कुरान और पर्दा और कुरान और इकामत दीन के लिए अम्बियाए कराम का तरीक़ेकार। सानियन मौलाना इस्लाही के एक हफ्तावार दरस कुरान का अहतमाम कृष्ण नगर में पहले अपने मकान पर और बाद अज़ां एक मस्जिद में किया, अगरचे वो ज़्यादा अरसा जारी न रह सका और मौलाना की अलालत के बायस जल्द ही बंद हो गया। माहनामा मिसाक जो मौलाना ने जून सन 1959 में जारी फरमाया था और जिसके इशात कुछ अरसा से बंद थी, उसका दोबारा इजरा मेरे अहतमाम में और मेरे ही ज़ेर इदारत जुलाई सन 66 में शुरू हो चुका था, जिसके ज़रिए इस फ़िक्र की इशात भी एक वसी हल्के में हो रही थी और मौलाना इस्लाही की तफसीर और मौलाना फराही के अफादात की इशात का सिलसिला भी जारी था। तबात और इशात के इस सिलसिले के लिए मैंने दारुल इशात इस्लामिया के नाम से एक इदारा कायम किया, जिसे कोई और सूरत मौजूद न होने के बायस मजबूरन ज़ाती मिल्कियत की शक्ल दी और वादे कर दिया कि जैसे ही कोई इज्तिमाई हैत कायम हुई ये पूरा सिलसिला उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने खुद अपने दरस कुरान और अपनी बाज़ तहरीरों और तकरीरों की इशात का सिलसिला भी पूरे अहतमाम के साथ शुरू कर दिया। जहाँ तक दरस कुरान का ताल्लुक है, इसका आगाज़ अगरचे मैंने सन 1967 के दौरान ही कर दिया था, जहाँचे कृष्ण नगर में भी दरस के दो हल्के कायम थे और एक हल्का कुछ अरसा दिल मोहम्मद रोड पर वाक़ एक रफ़ीक के मकान पर भी कायम रहा था। ताहम लाहौर में मेरे दरस कुरान का असल आगाज़ जनवरी सन 1968 में समनाबाद से हुआ। नीचे फुटनोट है, एक महाना पर्चे की ज़रूरत मैंने तहरीक जमात इस्लामी की इशात के फ़ौरन बाद ही महसूस कर ली थी, चुनाचे कुछ भाग दौड़ करके अर रिसाला के नाम से मैंने एक माहनामे का डिक्लेरेशन भी हासिल कर लिया था। लेकिन जब ये चीज़ मौलाना के इल्म में आई तो उन्होंने ताकीदन फरमाया कि अर रिसाला की बजाय मिसाक ही को दोबारा ज़िंदा कर लो, चुनाचे मैंने डिक्लेरेशन ज़ाया कर दिया और मिसाक ही का इजरा कर दिया। اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں مولانا وحید الدین خان دہلی سے لاہور آئے ہوئے تھے. انہیں الرسالہ کا نام اس درجہ پسند آیا کہ اسی کو اپنے جریدے کے لیے اختیار کر لیا. جہاں تک درس قرآن کا تعلق ہے, اس کا آغاز اگرچہ میں نے 1967 کے دوران ہی کر دیا تھا, چنانچہ کرشن نگر میں بھی درس کے دو حلقے قائم تھے اور ایک حلقہ کچھ عرصہ دل محمد روڈ پر واقع ایک رفیق کے مکان پر بھی قائم رہا تھا. تاہم لاہور میں میرے درس قرآن کا اصل آغاز جنوری 1968 میں سمن آباد میں ہوا. تقریب اس کی یہ ہوئی کہ میرے ایک عزیز نے اپنے مکان واقع سمن آباد میں کچھ ترمیم اور کچھ تعمیر مزید کے سلسلے میں دو کمروں کے درمیان میں سے ایک دیوار نکلوا دی, جس سے ایک بڑا سا کمرہ وجود میں آ گیا جس میں کم و بیش 100 آدمی بیٹھ سکتے تھے. ادھر میں اس فکر میں تو تھا ہی, میں نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ یہاں درس قرآن ہونا چاہیے. ظاہر ہے انہیں اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا, بس ہر اتوار کی صبح 10 خود صبح کو درس کی ہفتہ وار نشست شروع ہو گئی. ابتدا میں حاضری 30-35 تھی, کچھ ہی عرصہ بعد کمرہ بھر گیا. صاحب خانہ نے ہمت کی اور ایک لاؤڈ اسپیکر خرید لیا اور کمرے کے باہر برآمدے اور پھر اس کے باہر لان میں نشست کا انتظام کر دیا. لیکن جلد ہی محسوس ہوا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. مسجد خضرہ سمن آباد سے اول روز ہی سے پرزور فرمائش تھی کہ درس یہاں ہونا چاہیے. میں مساجد کے معاملے میں بہت خائف تھا, اس لیے کہ اول تو مسجدیں اکثر و بیشتر فرقوں اور گروہوں کی ہوتی ہیں اور وہاں ایک مخصوص مسلک سے ہٹ کر کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا. پھر ان میں چودراہٹ کے لیے رسہ کشی بھی ہوتی رہتی ہے. تاہم جب ضرورت متقاضی ہوئی تو میں نے دعوت قبول کر لی اور درس گھر سے مسجد میں منتقل ہو گیا. وہاں اجتماع جمعہ میں تقریر کا سلسلہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا. اس طرح مسجد خضرہ اس قرآنی تحریک کا مرکز بن گئی. بعد میں مسجد خضرہ میں ایک طویل عرصے تک جو غیر معمولی اور مثالی حالات رہے ان کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کام کو شرف قبول حاصل ہو چکا تھا اور اس کی خصوصی تائید و توفیق اسے حاصل تھی. اسی تائید ایزدی کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی لاہور میں اس حلقہ درس کی دھوم ہو گئی اور اتوار کی صبح کو جبکہ عموماً طبائع پر قسل کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور اکثر لوگوں نے بہت سے کام بھی ہفتہ وار چھٹی کے خیال سے رکھے ہوتے ہیں بغیر کسی جماعتی تعلق یا تنظیمی بندھن کے اور بغیر کسی ہنگامی یا سیاسی مسائل کی چاشنی کے, خالصتاً قرآن مجید کا درس سننے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد 350 تک پہنچ گئی, جن میں اکثریت پڑھے لکھے ہی نہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کی ہوتی تھی. درا حالے کہ درس دینے والا نہ عالم تھا نہ فاضل, نہ اس کے پاس کسی دارالعلوم کی سند تھی نہ کسی خانقاہ کا اجازت نامہ, بلکہ خود اپنے قول کے مطابق اس کی حیثیت محض ایک طالب علم کی تھی. ان سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اس حلقہ درس کا چرچا صرف لاہور تک محدود نہ رہا بلکہ کچھ تو لاہور آنے جانے لوگوں کے طفیل اور زیادہ تر ان حضرات کے ذریعے جو پہلے لاہور میں تھے اور درس میں شریک ہوتے تھے, بعد ازاں تبدیل ہو کر یہ نقل مکانی کر کر دوسرے مقامات پر چلے گئے. اس کا ذکر دور دراز تک پہنچ گیا اور میں اس حقیقت کو چھپانے کا ہرگز خواہش مند نہیں, بلکہ وما بنعمت ربک فحدث کے مصداق اس کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ اس حلقہ دس کے چرچے حرمین شریفین میں بھی ہوئے اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس حلقے میں سب سے پہلے تقریباً 6 ماہ میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے اسی منتخب نصاب کا درس دیا جو اب ارتقائی مراحل طے کر کے گویا تکمیل کو پہنچ چکا تھا. بعد ازاں قرآن حکیم کا آغاز سے سلسلہ وار درس شروع کر دیا. ابتدا میں مجھے اندیشہ تھا کہ شاید اس مرحلے پر لوگوں کی دلچسپی برقرار نہ رہے, لیکن صورت اس کے برعکس ہوئی اور بحمد اللہ شوق بڑھتا ہی گیا. 1970 کے اواخر اور 71 کے آغاز میں علالت اور سفر حج وغیرہ کے باعث 4 ماہ کے تعطل کے بعد جب اس حلقے میں دوبارہ درس کا آغاز ہوا تو ایک بار پھر میں نے منتخب نصاب ہی کا درس دیا اور اس کے بعد سلسلہ وار مطالعہ شروع کر دیا. اور اب تقریباً 6.5 سال بعد ہم اس حلقے میں قرآن مجید کے 14ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور یہ بریکٹ میں ہے, یہ ذکر 1974 کا ہے. اس حلقے کا نقطۂ عروج تھا 1972 میں منعقد شدہ ایک 10 روزہ تربیتی کیمپ, جس میں پھر روزانہ 3 اسباق کی شرح سے پورے منتخب صاحب کا درس دیا گیا اور جس کے دوران مسجد خضرہ کا منظر واقعی ایسا تھا جیسے قرآن حکیم کا ایک حقیقی جشن منایا جا رہا ہو. اس کے علاوہ لاہور میں متعدد مقامات پر درس کے حلقے قائم ہوئے جس میں کہیں ہفتہ وار اور کہیں ماہ وار
درس ہوتے رہے اور اس طرح لاہور شہر کی آبادی کے خاصے قابل لحاظ حصے میں حصے تک قرآن کی دعوت پہنچا دی گئی۔ لاہور میں میرے اس کام کا ذکر سن کر کراچی سے بھی چند اصحاب جن کی اکثریت سے تعارف جماعت اسلامی کے سابق تعلق ہی کی بنا پر تھا، غالباً اگست سن 71 میں لاہور آئے اور اس طرح کراچی میں بھی ایک دعوت قرآنی کا آغاز ہوا اور خود میری آمد و رفت کا بھی ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے دوران گاہے گاہے ملتان، رحیم یار خان، صادقہ آباد اور سکھر میں بھی قیام ہو جاتا تھا اور درس قرآن کی نشستیں منعقد ہو جاتی تھیں۔ درس قرآن کے اس روز افزوں سلسلے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بعض تحریریں بھی کتابچوں کی صورت میں شائع کرنی شروع کی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اسلام کی نشد ثانیہ کرنے کا اصل کام، جس کا علمی حلقوں میں بہت خیر مقدم ہوا، چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے ایک مفصل تحریر اس کی تحسین اور تائید میں لکھی اور جناب صفدر میر نے ایک پورا مقالہ پاکستان ٹائمز کے ادارتی صفحات میں شائع کیا۔ بحمداللہ اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور چوتھا غالباً جلد ہی شائع کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اس کی حیثیت گویا اس قرآنی تحریک کے اساسی مینیفیسٹو کی بن گئی تھی اور ہے۔ اب تک چوتھا ایڈیشن بھی چھپ کر ختم ہو چکا ہے جب یہ کتابچہ شائع ہو رہا تھا، اور اب 2014 میں جب یہ تحریر پڑھی جا رہی ہے اس کے پتہ نہیں کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میری ایک تقریر شائع ہوئی، قرآن اور امن عالم، اور پھر شائع ہوا وہ کتابچہ جسے اللہ نے وہ قبول عام عطا فرمایا کہ باید و شاید، یعنی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا پہلا ایڈیشن دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ چنانچہ دوسری بار اسے 10,000 کی تعداد میں شائع کرنا پڑا اور وہ بھی اب قریباً ختم ہے، جس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم مغفور نے ایسی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اور جس کا عربی ترجمہ پہلے ندوۃ العلماء لکھنؤ نے شائع ہونے والے ماہنامے الباس الاسلامی میں قسطوار شائع ہوا اور بعد میں کتابچے کی صورت میں، اور جسے عوام نے بھی پسند کیا اور خواص نے بھی، جس کی حضرات علماء نے بھی تحسین و تصویب فرمائی اور انگریزی تعلیم یافتہ حضرات نے بھی قدر کی اور داد دی، جس کے بارے میں پروفیسر چشتی صاحب نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مضمون لکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے سعادت اخروی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے، اور مولانا اصلاحی صاحب نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے قلم میں برکت دے کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں لکھنے کی توفیق پائیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ قصہ مختصر یہ کہ ان حلقہ حائط درس قرآن اور اس سلسلہ مطبوعات نے مل جل کر اس دعوت قرآنی کو ایک تحریک کی صورت دے دی، جس نے 1972 میں پہلے تنظیمی مرحلے میں قدم رکھ دیا۔ دین کی اس چھوٹی سی خدمت کا آغاز، جس نے بعد میں دعوت رجوع القرآن اور تحریک تعلیم تعلم قرآن کی شکل اختیار کر لی، میں نے اوائل 1968 میں بالکل تنے تنہا کیا تھا، اور اس میں مجھے سوائے مولانا امین حسن اصلاح کی الہی کی دعا اور آشیرواد کے کسی پرانے بزرگ یا رفیق کا تعاون حاصل نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ حضرات کی جانب سے تو مجھے باقاعدہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور جو بعض کی طرف سے تو اعلانیہ اور کھلم کھلا تھی، اور بعض کی طرف سے خفیہ اور درپردہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ میں ان سے دل برداشتہ نہیں ہوا بلکہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ ابتدا میں مجھے محنت بہت شدید کرنی پڑی، چنانچہ ایک طرف مطب اور اس کی ذمہ داریاں، دوسری طرف درس ہائے قرآن اور خطابت عام، تیسری طرف ماہنامہ میثاق کی ادارت اور اس کا اہتمام و انتظام، اور چوتھی طرف دارالاشاعت اور اس کی گوناگو مصروفیات، الغرض بالکل مختلف بلکہ متضاد النوع مصروفیات کی کشاکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال کی مدت میں صحت نے جواب دے دیا اور مستقل حرارت رہنے لگی، جو شام کے وقت باقاعدہ بخار کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ ابتدا میں میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، پھر مجبوراً تشخیص کی طرف توجہ کرنی پڑی، لیکن بہت سی تحقیق و تفتیش سے جب کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو طے پایا کہ آرام کیا جائے۔ چنانچہ 2-3 ہفتوں کے لیے لاہور سے باہر جا کر آرام کیا، لیکن واپس آ کر دوبارہ کام شروع کیا تو پھر وہی صورت پیدا ہو گئی۔ بالآخر کچھ اسی بددلی کے باعث اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر میں نے طے کیا کہ 4-6 ماہ ملک سے باہر بسر کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ بیرون ملک ارض مقدس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی، چنانچہ اواخر اکتوبر 1970 میں میں عازم حج ہو گیا۔ رمضان المبارک 1390 ہجری میں میں نے پورا رمضان مدینہ منورہ میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی میت میں بسر کیا۔ اس کے بعد ایک ماہ کے لیے برادر عزیز ڈاکٹر ابصار احمد سلمہو کی دعوت پر لندن چلا گیا. وہاں سے واپس پھر اعجاز آیا اور فروری سن 71 میں جامی کے اس شعر کے مزداق مشرف گرچہ شد جامی ذل لطفش خدایا آکرم بار دیگر کن حج بیت اللہ سے دوسری بار مشرف ہوا. اس پورے عرصے کے دوران میں مسلسل آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچتا رہا اور بالآخر سرزمین حجاز میں حاجی کے مبارک موقع پر میں نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا, یعنی یہ کہ آئندہ مطلب کا سلسلہ بالکل بند اور جتنی بھی مہلت عمر بقایا ہے سب کی سب وقف برائے خدمت کتاب اللہ و سیئ اعلائے کلمۃ اللہ ہوگی. نتیجتاً مارچ سن 1971 میں عرض مقدس سے واپسی پر جب بالکل یکسو ہو کر اثر نو کام کا آغاز کیا تو چند ہی ماہ میں اس نے اتنی وسعت اختیار کر لی کہ ایک تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت محسوس ہونے لگی. اس ضرورت کے احساس کو کچھ تقویت اس سے بھی حاصل ہوئی کہ اس وقت تک طباعت و اشاعت کا سارا کام میرے ایک ذاتی ملکیتی ادارے کے تحت ہو رہا تھا اور اگرچہ اس میں یافت کچھ بھی نہ تھی, تاہم لوگوں کو ان مطبوعات کی اشاعت کی ترغیب دلانے میں مجھے خود بھی حجاب محسوس ہوتا تھا اور بعض بزرگوں نے بھی توجہ دلائی کہ یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی. چنانچہ خیال آیا کہ کوئی ادارہ قائم کیا جائے اور طباعت و اشاعت کا سارا سلسلہ اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دوسرے مصنفین کی کتابوں کی اشاعت سے بھی اگر کچھ بچت ہو تو وہ کسی فرد کی کمائی نہ بنے بلکہ ادارے کی ملکیت ہو. رہی میری تحریریں تو ان پر تو نہ کوئی منفعت ادارہ حاصل کرے نہ میں ہی کوئی حق تالیف وصول کروں تاکہ میں پورے انشرائے صدر کے ساتھ کہہ سکوں کہ میرا کوئی مفاد ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس پورے کام کو محض رسمن تو کرنا مقصود نہیں تھا, اصل پیش نظر تو یہ تھا کہ یہ ایک صحیح اسلامی دعوت کی تمہید بنے اور دعوت حق کے مزاج سے اس چیز کو کوئی ادنا مناسبت بھی حاصل نہیں کہ دائی اپنی دعوتی تحریروں کی رائلٹی کو اپنی معاش کا ذریعہ بنائے. دائی اللہ کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے اور اس کے لیے تو لازم ہے کہ واضح طور پر یہ کہہ سکے کہ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, میرا معاوضہ میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. دین کی کوئی ادنا خدمت میں بھی کوئی شخص کسی ادارہ یا جماعت سے ایک معین مشاعرہ بقدر کفالت لے لے تو اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے, لیکن کسی دینی خدمت کے ضمن میں تحریر یا تقریر کو ذریعہ معاش بنانا تو کسی درجے میں بھی مناسب نہیں. چنانچہ ماضی قریب تک ہمارے بزرگوں کا دستور یہی رہا ہے کہ ساری عمر مختلف اداروں یا دارالعلوموں میں نہایت قلیل مگر معین مشاعروں پر گزارا کرتے ہوئے بسر کر دی اور اس پورے عرصے کے دوران میں جو کچھ لکھا اسے ہوا اور پانی کی طرح مباح کر دیا کہ جو شخص چاہے شائع کرے, اپنا کوئی حق تصنیف اس پر نہیں رکھا. میں اگرچہ ذاتی طور پر تو پہلے ہی سے اس طریق پر عمل پیرا ہو چکا تھا, چنانچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا پہلا ایڈیشن اگرچہ شائع تو دارالارشاد اسلامیہ کے تحت ہوا تھا لیکن اس پر لکھ دیا گیا تھا کہ اس کتابچے کی طباعت و اشاعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے. اس کتابچے کا انگریزی ترجمہ بھی پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم مغفور نے بالکل بلا معاوضہ کیا اور جب وہ تباہ ہوا تو اس پر بھی تصریح کر دی گئی کہ اس پر کسی فرد یا ادارے کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے, جو چاہے شائع کرے. بعد ازاں اس کا فارسی ترجمہ بھی پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد مرحوم نے از خود اور بالکل بلا معاوضہ کیا. تاہم اب ضرورت محسوس ہوئی کہ پورے سلسلہ اشاعت کو ایک نظام کے تحت لے آیا جائے. بہرحال ان گوناگو اسباب سے ایک حیات تنظیمی کی ضرورت محسوس ہوئی اور چونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ سم و تعداد کے ٹھیٹھ اسلامی اصول پر مبنی نظم جماعت کا قیام ابھی بہت قبل از وقت تھا, لہذا ذہن ایک انجمن کی تشکیل کی جانب منتقل ہوا. سرونٹس آف دا بائبل سوسائٹی کے طرز پر انجمن خدام و قرآن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے. اب جو غور کیا تو محسوس ہوا کہ تنظیمی اعتبار سے انجمن انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت کا کامل مصداق ہوتی ہے اور عام طور پر اس سے قواعد و ضوابط کا جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے اس کی بنا پر وہ موم کی ناک بن کر رہ جاتی ہے اور جسے چاہے موڑ دیا جائے, بلکہ بسا اوقات انجمن اپنے مؤسسین کے مقصد و منشا کے بالکل خلاف رخ پر پڑتی ہے اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. وہ مؤسس یا مؤسسین جنہوں نے کسی انجمن کی تاسیس اور داغ بیل ڈالنے میں خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے اس طرح نکال دیے جاتے ہیں جیسے دودھ سے مکھی. دوسری طرف एक अरसा तक गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था और मुझ पर यह बात शिद्दत के साथ मुनकशिफ हो चुकी थी कि इस्लाम का तंजीमी मिजाज ना यह कि दौर जदीद की जमात साजी के तरीक़ों से कोई मुनासिबत नहीं रखता बल्कि इसमें यकसर इससे यकसर मुख्तलिफ है। अहद हाजिर में किसी भी हैत तंजीमी में असल एहसास उसके दस्तूर और कवायद ज़वाबित होते हैं जिनसे अहद वफादारी उस्तवार करके लोग उस हैत तंजीमी में शरीक हुआ करते हैं। फिर ये लोग अपने में से किस कसरत राय से अपना एक सदर चुनते हैं जिसे सिर्फ़ एक आइनी सरबराह की हैसियत हासिल होती है और जिसका इंतखाब महज एक मुअय्यना मुद्दत के लिए होता है। फिर उस सदर और आम अराकीन के माबैन एक और इदारा मजलिस आमिला वगैरह नामों से कायम किया जाता है जिसकी असल गर्ज उस सदर की निगरानी होती है। आगे इस सदर और मजलिस आमिला या और मुंतज़िमा के माबैन हुकूक व इख्तियारात की तकसीम के मुख्तलिफ तरीक़ों की बुनियाद पर सदारती या पार्लिमानी तर्ज हाय जमात वजूद में आते हैं लेकिन इन सब में यह अमर बतौर कदर मुश्तरक है मौजूद होता है कि तंजीमी ढांचा नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ता है यानी इसमें असल हैसियत बुनियादी रुकनीत यानी प्राइमरी मेम्बरशिप को हासिल होती है ना कि सदर या सरबरा को। इसके बरक्स इस्लाम का तंजीमी ढांचा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है यानी कोई शख्स मुअय्यन जिसे अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है दीन की किसी खिदमत के दाइये से सरशार होकर उठता है और लोगों को पुकारता है कि मन अंसारी इल्लाह कौन है जो अल्लाह के दीन की इस खिदमत में मेरा दस्तो बाजू बनने के लिए तैयार हो और जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। इस तरह वो शख्स मुअय्यन आपसे आप उनके उनका सरबराह बन जाता है और उसे किसी के वोटों से मुंतखब होने की हरगिज़ कोई हाजत नहीं होती। फिर यह कि वो महज एक दस्तूरी और आइनी सरबराह नहीं होता बल्कि अमीर यानी साहिब अमर होता है और रहनुमाई की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है। वो अपने रफ़का से मशवरा ज़रूर करता है लेकिन अपनी ज़रूरत के एहसास के तहत ना कि उनका हक अदा करने की खातिर। ये एक ऐसा फितरी नज़म जमात है जिसमें कवायद ज़वाबित और दुखूल व खुरूज के लिए लंबे चौड़े कवानीन वज़ा करने की हाजत ही नहीं होती। जिस शख्स को जिस कदर इत्तेफाक उस दावत के साथ और जितना एतमाद उस दाई की ज़ात पर होता है उतना ही वो तावन करता है और जब और जितनी कमी इन दोनों चीज़ों में वाकई हो जाए उसी मुनासबत से दूरी इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक कि जिन्हें इसके साथ कामिल इत्तेफाक और इस पर पूरा एतमाद हो जाता है वो उसके हाथ पर बैत करके उसके साथ समोतात के एक शख्सी रबते में मुंसलिक हो जाते हैं और उसी को इस हैत तंजीमी की असल मरकज़ों मरकज़ यानी न्यूक्लियस की हैसियत हासिल हो जाती है। बिना बरी मैंने यह तय किया कि अगरचे अभी समोतात के उसूल पर मबनी एक ठेठ इस्लामी नज़म जमात के क़याम का वक्त तो नहीं आया और सर दर सिर्फ एक अंजमन ही कायम की जाए जिसके तहत इस दावत रुजूल अल कुरान और तहरीक तालीम तालुम कुरान के कम अज़ कम उन जुमला उमूर को मुंज़बित कर लिया जाए जिनका ताल्लुक रुपये पैसे से हो ताम इसका तंजीमी ढांचा आम अंजमन की तर्ज पर ना हो जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने अपने ज़रीफ़ाना कलाम में बहुत खूब कहा था इलेक्शन मेंबरी कुर्सी सदारत बनाए खूब आज़ादी ने फंदे उठाकर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे बल्कि उसी फितरी तर्ज पर हो जिसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ और चूँकि मुझे इस पर पूरा इंशराह सदर हासिल था लिहाजा मैंने उसे हरगिज़ मख्फी नहीं रखा बल्कि अवाखिर सन 71 ही में जबकि एक अंजमन के क़याम की तजवीज़ इब्तदाई मराहिल में थी मैंने मुतअद्दिद बार मस्जिद खजरा में दरस कुरान के बाद अपना जहन खोल कर हाज़रीन के सामने रख दिया और फिर जुलाई सन 72 के मिसाक में मरकजी अंजमन खुदामुल कुरान लाहौर के मुजवज़ा खाके के साथ भी मैंने तस्करा और तबसरा के सफहात में अपना नुक्ता नज़र पूरी वजाहत के साथ पेश कर दिया। इसका रद्द अमल भी वही हुआ जिसकी इस जमहूरियत नवाज बल्कि जमहूरियत परस्त दौर में मुझे पहले से तवक्को थी चाहे मजाक भी उड़ाया गया फप्तियाँ भी कसी गईं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मन्ना के लाहौर में जिन लोगों ने इस काम में मेरे साथ तआवुन का बेड़ा उठाया था उनमें से किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया और बिल आखिर अवाखिर सन 72 में मरकजी अंजमन खुदामुल कुरान लाहौर इन्हीं उसूलों पर बिलफेल कायम हो गई और इस तरह ये छोटी सी इस्लामी तहरीक अपने पहले तंजीमी मरहले में दाखिल हो गई। इस मरहले पर आम लोगों के इस्तेज़ा की तो मैंने कोई परवाह न की लेकिन बाद बुजुर्गों का शदीद इख्तलाफ मेरे लिए बड़ी आजमाइश बन गया। इन हजरात की खिदमत में मैंने बसद अदब अर्ज किया कि दलाइल से मेरी राय तब्दील हो जाए तो मैं यकीनन रजू कर लूँगा लेकिन महज लिहाज बुजुर्गी के बायस या सिर्फ पास अदब के तौर पर मैं अपना कदम वापस नहीं ले सकता। इससे कुछ शक्र रंजियाँ भी हुई और बाज़ मामलात में रीएडजस्टमेंट्स भी करना पड़ी لیکن بحمداللہ کام رکا نہیں بلکہ قافلہ رواں دواں ہی رہا۔ اس کے بعد مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی 2.5 سال کی کارکردگی کا مختصر سا جائزہ پیش کیا گیا تھا، جسے یہاں حذف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب بحمداللہ دعوت رجول القرآن کا منظر و پس منظر نامی کتاب شائع ہو چکی ہے، جس میں یہ جملہ تفاصیل موجود ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اس عرصے میں پوری طرح مصروف رہا ہوں، اور جہاں تک میرے اوقات اور میری حقیر سی قوتوں اور صلاحیتوں کا تعلق ہے، ان کا پورا مصرف انجمن خدام القرآن کے تحت ہو رہا ہے، اور بحمداللہ اپنی حقیر سی محنت کے نتائج سے بھی میں نہ بددل ہوں نہ مایوس۔ تاہم اس پورے عرصے کے دوران میں ایک خلش میرے دل میں مسلسل موجود رہی، اور یہ سوال بار بار ذہن میں ابھرتا رہا کہ کیا اس طرح میری تمام دینی ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں اور میں اپنے جملہ فرائض دینی سے عہدہ برا ہو رہا ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے اصل فرائض سے پہلو تہی کرنے کی غرض سے گریز کی راہ اختیار کر لی ہو، اور ایک باقاعدہ جماعت کے قیام اور شہادت حق اور اقامت دین ایسے کٹھن فرائض دینی کی تپتی راہوں سے فرار کی خاطر ایک انجمن اور اس کے تحت صرف درس و تدریس اور تبات و اشاعت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بسیرا کر لیا ہو۔ یہ اشارہ ہے جگر مراد آبادی کے شعر کی طرف، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ میں نے اپنی سوچ کا جو پس منظر اور اپنے فکر کا جو شجرہ نصب آج تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے پیش نظر اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس محدود اور جزوی کام پر پوری طرح مطمئن ہو سکتا۔ چنانچہ انجمن خدام القرآن کے مجوزہ خاکے کی اس اشاعت کے ساتھ ہی جولائی سن 72 کے میثاق میں جو تصریحات میں نے شائع کی تھیں، ان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ واضح رہے کہ راکم الحروف اپنی ذہنی ساخت اور مزاج و طبع کی افتاد کے اعتبار سے محض انجمن سازی پر نہ کبھی مطمئن ہو سکا ہے اور نہ اب مطمئن ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے پیش نظر بحمداللہ اعلائے کلمت اللہ اور اظہار دین حق کا بلند بالا نصب العین ہے، اور اس کے لیے ایک ہماگیر جد و جہد ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ پھر یہ بات بھی اس پر بخوبی واضح ہے کہ یہ کام انجمنوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت کی بنیادوں پر باقاعدہ ایک جماعت قائم کی جائے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مناسب وقت کب آئے گا، اور فی الوقت ان مقاصد عظیمہ کی اصل جدوجہد کی تمہید کے طور پر یہ صرف تعلیم و تعلم قرآن کے جزوی کام پر اکتفا کیے ہوئے ہے، اور پیش نظر انجمن کی حیثیت اس جزوی کام کے بھی ایک شعبے کی ہے۔ چنانچہ مجوزہ انجمن کی قرارداد تاسیس کے الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، کوٹ ہے، منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت بجائے خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود یعنی اسلام کی نشیت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی شرط لازم یعنی تجدید ایمان کی عمومی تحریک برپا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ کوٹیشن ہے میثاق ماہنامہ میثاق بابت جولائی سن 72 سے۔ اب وہ تقریر پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ بئی ہما مجھے اپنی کمزوریوں خامیوں اور کوتاہیوں کا شدید احساس اس راہ میں پیش قدمی سے روکے رہا، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک مدرس اور معلم کا مقام اور ہے، دائی کا مقام اور۔ پر آگے فٹ نوٹ ہے، بالقول علامہ اقبال مرحوم، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور، مجاہد کی اذا اور، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مدرس یا معلم کا کام بات سمجھا کر یا راستہ دکھا کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دائی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ خود آگے بڑھے، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے بلکہ خود راہ عظیمت پر گامزن ہو کر دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ پیش کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری نہایت کٹھن ہے اور اس کی شرائط بہت سخت ہیں۔ میں نے جب بھی کبھی اپنے آپ کو ان تقاضوں کے اعتبار سے تولا تو محسوس ہوا کہ میں اس مقام کے کم از کم معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، لہذا اپنے آپ کو اس راہ میں اقدام سے روکے رکھنے پر ہی پر عافیت نظر آئی۔ لیکن ادھر کچھ عرصہ سے بعض باتیں ایسی سامنے آئیں جنہوں نے مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خدشہ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مجھے پہلے بھی تھا کہ کہیں میرا نفس عافیت کوشی کی خاطر مجھے گریز اور فرار کی راہیں نہ سجا رہا ہو، لیکن ایک بزرگ، اور یہ تھے حاجی بد عبد الواحد صاحب مرحوم، نے یہ اندیشہ بھی پوری شدت کے ساتھ پیش کیا کہ یہ کہیں شیطان کا وسوسہ ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اقرار اور اعتراف تقصیر کے پردے میں دراصل وہی دشمن ازلی راستہ روکے کھڑا ہو اور معاملہ وہی ہو کے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ امامت معصومہ کے قائلین کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حالت انتظار ہی میں رہیں، لیکن دوسروں کے لیے تو ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہوں اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کرتے ہوئے فرائض کی انجام دہی پر کمر بستہ ہو جائیں۔ پھر یہ بات بھی چاہے کلیتاً صحیح نہ ہو، جزوی حقیقت ضرور ہے کہ کام خود بہترین مربی ہے اور اصلاح و تربیت کے بعض تقاضے اس کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے کہ انسان اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دے اور منجھدار میں کود پڑے۔ پھر یہ حقیقت بھی سامنے آئی، اگرچہ راہ نہایت پر خطر ہے اور جو غلطیاں دوسرے سے ہوئیں کوئی ضمانت نہیں کہ ویسی ہی نہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی غلطیوں کا صدور تم سے نہ ہوگا، یا جو لغزش یا جو کوتاہیاں دوسروں سے ظاہر ہوئیں تم ان سے محفوظ رہو گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عین ممکن ہے کہ جس طرح ماضی میں بہت سے لوگ دین کی خدمت کے دائرے کے تحت کھڑے ہوئے اور آتا قلیلاً واخدہ کہ مصداق تھوڑے سے خیر کے ساتھ بہت سا شر پیدا کر گئے، اور اسی طرح تم بھی کسی فتنے کی داغ بیٹ ڈال کر چلتے بنو، لیکن ان خدشات و خطرات سے فرض تو ساکت نہیں ہو جاتا، اور خطرات کی پیش بندی کا یہ طریق تو بہرحال صحیح نہیں ہے کہ سرے سے کام ہی نہ کیا جائے۔ زندگی بذات خود ایک عظیم چیلنج ہے جس کا مواجہہ ہر ذی حیات کے لیے لازم و لابد ہے، الا آنکہ وہ زندگی ہی سے مستعفی ہو جائے۔ اسی طرح اسلام اور ایمان بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کے کاندھے پر ڈالتے ہیں جن کے شعور سے انسان پر بجا طور پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانہ مشکلات لا الہ رہا۔ لیکن ان سے جی چرانا اور فتنوں کے اندیشوں سے وہ روش اختیار کرنا جس پر قرآن حکیم کا وہ فتویٰ راست آئے کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یقیناً دانش مندانہ روش نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کی طرف کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں رخصت عطا فرما دیجئے اور خام خواہ کے امتحان میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ امتحان میں تو وہ پہلے ہی مبتلا ہو چکے، فتنے میں تو پڑ چکے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ صلاۃ و صوم، حج و زکوٰۃ کے علاوہ بھی دین کا کوئی تقاضا اور مطالبہ ہے، وہ تو شاید اللہ کے یہاں کوئی عذر پیش کر سکیں، لیکن جن پر یہ بات منکشف ہو چکی ہو کہ شہادت حق اور اقامت دین بھی مسلمان کے دینی فرائض میں شامل ہیں اور وہ ان کے بارے میں عند اللہ مسئول ہیں، ان کے لیے تو ایک ہی راہ ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور حمایت کی امید پر اور اسی سے ہدایت اور استقامت کی دعا کرتے ہوئے ان فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اس کے سوا معذرتن الی ربی کی ربکم کی بھی کوئی سبیل کم سے کم قرآن حکیم سے تو معلوم نہیں ہوتی، گویا بقول شاعر تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ دوسری طرف بعض حضرات نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ تم لوگوں کے سامنے دین کے مطالبات تو بہت بلند و بالا بیان کرتے ہو لیکن ان کی ادائیگی کی کوئی عملی صورت ان کے سامنے نہیں آتی، تم نے خود جو کام عملاً شروع کیا ہے اس میں لوگوں کی شرکت کے مواقع بہت محدود ہیں۔ تعلم قرآن میں بالفعل صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو عربی سیکھ سکیں اور قرآن کا علم اس حد تک حاصل کر سکیں کہ دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ اب جو شخص نہ عربی سیکھ سکتا ہے نہ قرآن مجید کا درس دے سکتا ہے وہ تمہارا شریک کار بنے تو کیوں کر؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تمہارے درود سے قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان حقیقی کا رکن لازم جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی غایت اولی فریضہ شہادت حق کی ادائیگی ہے، اور غایت قصوی اعلائے کلمۃ اللہ اور غلبہ دین حق کی جدوجہد، لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ آخر ان فرائض کی ادائیگی کی عملی شکل کیا ہو، لوگ کیا کریں، کیسے جمع ہوں، کہاں سے سفر کا آغاز کریں اور کس کی رہنمائی میں آگے چلیں۔ اگر تم ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے اور لوگوں کے لیے عمل کی راہ نہیں کھولتے تو بجائے اس کے کہ تمہاری طرف سے ان پر حجت قائم ہو الٹی ان کی حجت تم پر قائم ہوئی جا رہی ہے۔ بعض نے طنز اور بعض نے خلوص کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے دروس قرآن میں شریک ہونے والوں کی عظیم اکثریت محض روایتی اور رسمی طور پر حصول ثواب کی خاطر درس سنتی ہے، جیسے ہی تم نے عمل کے لیے پکارا اور من انصاری اللہ کی ندا دی تو تم خود دیکھ لو گے تمہاری کہ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی، گویا دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ تو اگرچہ ان کی یہ بات کلیتاً درست تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایسے سلسلہ دروس سے منسلک ہو کر عملی اعتبار سے لوگوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ تاہم ادھر کچھ عرصے سے میں خود بھی نہایت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے حلقہ احباب میں درس قرآن کے سلسلے کو واقعتاً ایک رسم اور روایت ہی کی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور گویا خود درس قرآن ہی مقصود بذات بنتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اسے اپنے معمول یعنی روٹین میں داخل کر کے مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے اپنے دور انحطاط میں دین کے اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال کو محض رسم بنا کر رکھ دینے کے فن میں ید طولہ حاصل کر لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس میں مہارت تامہ حاصل ہے، لیکن میں لرز جاتا ہوں اس خیال سے کہ اگر قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا محض ایک رسم بن کر رہ گیا تو پھر اور کون سی چیز رہ جائے گی جو لوگوں کو آمادہ عمل کر سکے۔ اور میں کانپ اٹھتا ہوں اس احساس سے کہ اگر لوگ سورہ صف اور سورہ حدید کو بھی پی گئے اور ٹس سے مس نہ ہوئے، اور سورۃ عنکبوت، سورۃ الاحزاب، سورہ منافقون اور سورہ توبہ کو بھی بے سمجھے بوجھے نہیں بلکہ خوب سمجھ کر اور ایک بار نہیں بار بار پڑھ گئے لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہا، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ میرے لیے اس معاملے کا سب سے زیادہ قابل حضر پہلو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی بے عملی اور ان کے تعطل و جمود میں کچھ دخل میری ہچکچاہٹ اور میرے تذبذب کو بھی حاصل ہوا تو کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی؟ گویا میرے سامنے اب یہ معاملہ بالکل دو ٹوک طور پر آ چکا ہے۔ یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں، یہ جناب نعیم صدیقی کا مصرع ہے، اور سیدھی طرح دین کے تقاضوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے لیے واضح لائحہ عمل بھی پیش کیا جائے اور خود راہ عظیمت پر پیش قدمی کر کے لوگوں کے لیے راستہ کھولا جائے، یا پھر قرآن مجید کے اس انقلابی درس کا کام بھی کسی ایسے باہمت اور صاحب عظیمت انسان کے لیے چھوڑ دیا جائے جو محض درس ہی نہ دے، سامنے آ کر لوگوں کی رہنمائی کا فرض بھی انجام دے سکے۔ گویا میرے نزدیک اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ یا چناکن یا چنی، اور یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ یہ مصرہ ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا کہ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ ان دری حالات جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق کے بھروسے پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری مسائی صرف دروس و تدریس اور تعلیم و تعلم قرآن تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ میں خالص دینی بنیادوں پر ایک نئی جماعت یا تنظیم قائم کرنے کی کوشش کروں گا جس میں وہ لوگ شامل ہوں جو اولاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عائد کردہ حلال و حرام کی جملہ قیود کی پابندی کا عہد کریں، اور اس معاملے میں رخصتوں کے بجائے عظیمت کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ ثانیاً سموتات کے ٹھیٹھ اسلامی اصول پر مبنی نظمیں جماعت کی پابندی کا عہد کریں، اور معروف کے دائرے کے اندر اندر اطاعت امیر کے التزام کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں، اور ثانیاً یہ عہد کریں کہ دنیاوی زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت اور قوت لا یموت پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بہتر اور بیشتر مسائی اور اپنے اموال اور اوقات کا متعدد حصہ احیاء اسلام اور تجدید دین کی کوشش اور شہادت حق اور اقامت دین کی جد و جہد میں کھپا دیں گے۔ اپنی جگہ خود میں آپ سب کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے دین ہی کے لیے ہوگا، اور میں ہر حال میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے بہتر اور بیشتر اوقات اور اپنی بہتر اور بیشتر قوتیں جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھ میں ہیں، اور بیشتر صلاحیتیں جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھے حاصل ہیں، فریضہ شہادت حق کی ادائیگی اور اعلائے کلمۃ اللہ اور غلبہ دین متین کے صحیح و جہد کے لیے وقف کروں گا۔ گویا ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اب آپ میں سے ہر شخص کو بھی اپنے آئندہ طرز عمل کے بارے میں واضح فیصلہ کرنا ہوگا، جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر کوئی کامل رفاقت پر آمادہ ہو اور پوری طرح دست و بازو بننے کے لیے تیار ہو، تب تو کیا ہی کہنے۔ دیدہ و دل فرش راہ، کوئی جزوی طور پر تعاون کرنا چاہے تو بھی سر آنکھوں پر، کوئی صرف دعاؤں اور نیک تمناؤں سے تائید کرے تو وہ بھی بسر و چشم قبول، اور اگر کوئی ماہ سامے کی حیثیت سے حسب سابق ہماری محفلوں اور مجلسوں کو رونق بخشتا رہے تو وہ بھی شکریہ کا مستحق۔ لیکن اپنی جگہ آپ کو چند باتیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ اولین اور اہم ترین معاملہ دین کے مطالبوں اور تقاضوں کے بارے میں انشرائح صدر کا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اس دعوت قرآنی سے کسی درجے میں بھی منسلک رہا ہو اسے اس سلسلے میں کوئی اشتباہ لاحق ہو سکے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس تحریک تعلیم و تعلم قرآن کا پورا اٹھان مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کی اساس پر ہوا ہے، جس کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ اذرو قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں، اور اللہ کی کتاب کی روح سے ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ اس منتخب نصاب کو میں سرزمین لاہور میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے اسے تسلسل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا یا سن لیا تو اسے کم سے کم اپنے فرائض کے بارے میں ہرگز کوئی مغالطہ یا اشتباہ لائق نہیں رہ سکتا۔ آپ نے آج ہی یہ نصاب مکمل کیا ہے، ان 20 دنوں کے دوران میں قرآن حکیم کے جو مقامات آپ نے پڑھے ان میں سے ایمان اور عمل صالح کی تفصیلی مباحث سے قطع نظر کرتے ہوئے ذرا اس مرکزی مضمون کی ڈور پر نگاہ جمائیے جو گویا ان تمام مقامات کو پروئے ہوئے ہے، تو بات پھر دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سورۃ العصر مختصر ترین صورتوں میں سے ہونے کے باوجود ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصب الحق اور تواصب صبر کو بھی انسان کی نجات کی لازمی شرائط کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ آیت البر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نیکی کے صرف اسی تصور کو مبنی پر صداقت قرار دیتی ہے جس میں بدی سے پنجہ آزمائی کرنا اور اسے میدان جنگ میں للکارنا لازماً شامل ہو۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اجتناب عن الشرک اور التزام توحید، شکر باری تعالیٰ اور بر والدین اور ایمان بالمعاد اور اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ سورۃ حمیم و سجدہ میں دعوت اللہ کی پرزور ترغیب ملتی ہے۔ سورہ حجرات کے آخری حصے میں یقین قلبی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں جان اور مال کھپانے کو بھی ایمان حقیقی کے لوازم میں شمار کر دیا گیا ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع ورکعوا وسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر کے ساتھ جاہدوا فی اللہ حق جہادی کا حکم بھی سناتا ہے، اور اس کی غرض و غایت قرار دیتا ہے شہادت حق کو۔ بفہوائے الفاظ قرآنی لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ صف پھر عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم کی شرط عائد کرتی ہے، اور اس کا ہدف و مقصود قرار دیتی ہے غلبہ دین حق کو۔ بفہوائے الفاظ قرآنی لیظہرہ علی الدین کلی، اور محبوبیت خداوندی کی شرط کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کی راہ میں اس طرح جنگ کرنے کو گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ کوئی رخنا ڈالا ہی نہ جا سکے۔ سورۃ الحدید دین کے تمام تقاضوں کو دو الفاظ میں سمیٹ کر بیان کرتی ہے، ایک ایمان اور دوسرے انفاق، اور یہاں انفاق سے مراد صرف انفاق مال نہیں بلکہ بذل نفس بھی ہے۔ چنانچہ اسی کی کوک سے فوراً ہی قتال بھی برآمد ہو جاتا ہے، اور بالآخر ارسال رسول، ذال کتاب و میزان اور تخلیق حدید سب کی غرض یہ بیان ہوئی ہوتی ہے کہ ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی نصرت و حمایت میں صلاح جنگ ہاتھ میں لے کر سربکف میدان میں نکل آئیں۔ پھر سورۃ عنکبوت ہو یا سورۃ احزاب، سورۃ توبہ ہو یا سورۃ حدید، سب اس راہ سے گریز اس کے شدائد و مسائل سے گھبرانے اور ہمت ہار جانے پر نفاق کی وعید یعنی منافقت کی وعید سناتی ہیں، جس کا انجام ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا گھاٹا اور خسارہ۔ تو بتائیے کہ آخر فرار کی راہ کون سی باقی رہ گئی؟ مجھے تو عافیت کی راہ صرف ایک نظر آتی ہے نیچے۔ تو بتائیے کہ آخر فرار کی راہ کون سی باقی رہ گئی؟ نیچے فٹ نوٹ میں فیض کا شعر ہے، جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہ کار سوئے دار چلے ہیں۔ مجھے تو عافیت کی راہ صرف ایک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان قرآن کو اول تو پڑھے ہی نہیں، یا پڑھے تو کم از کم سمجھے نہیں، ورنہ قرآن تو جس صراط مستقیم یا سواء السبیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کے ناگزیر سنگ ہائے میل وہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، اور اس کی آخری منزل وہ ہے جو سورۃ الاحزاب میں بیان ہوئی، یعنی یہ کہ یا تو انسان فمنہم من قضا نحبہ کی فہرست میں شامل ہو کر سرخرو ہو جائے، یا پھر ومنہم من ینتظر کے زمرے میں شریک ہو کر اپنی باری کا انتظار کرے۔ غالباً اسی احساس کے تحت کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کسی مخلوق کی تصنیف یا تعلیف نہیں، خالق کا کلام ہے، کسی انسان کے نظریات نہیں جو بدل بھی سکتے ہوں۔ قرآن کی آیات محکمات ہیں جو اٹل بھی ہیں اور غیر مبدل بھی۔ یہ ہزل نہیں، قول فیصل ہے۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، سورۃ طارق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ چیستہ نہیں کتاب مبین ہے، اور کسی مردہ زبان میں نہیں، لسان عربی مبین میں ہے۔ اور اچھی طرح جان لیجئے کہ قرآن حکیم کے ان مقامات کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل نے گواہی دی ہو کہ ان کا جو معنی و مفہوم اور مراد مقصود میں نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، تو قرآن کی جانب سے ایک حجت آپ پر قائم ہو چکی۔ اب دو ہی راستے کھلے ہیں، یا تو ان فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیں اور قرآن کو اپنے حق میں حجت اور دلیل راہ بنائیں، یا اس سے پہلو تہی کی روش اختیار کر کے اپنے خلاف حجت اور برہان قاطع بنا لیں۔ حدیث کی طرف اشارہ ہے، القرآن حجت اللکا او علیکا، قرآن یا تمہارے لیے کوئی دلیل بنے گا تمہارے حق میں، یا تمہارے خلاف کوئی دلیل بنے گا۔ تیسری کوئی راہ ممکن نہیں۔ دوسرا مسئلہ میرے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے اور میرا ساتھ دینے یا نہ دینے کا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کسی معقول سبب سے میرے خلوص و اخلاص پر اعتماد نہ ہو، آپ کو میرے بارے میں کوئی حقیقی خدشہ اور واقعی اندیشہ لاحق ہو، تو آپ ہرگز میرا ساتھ دینے پر مکلف نہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کے فرائض بہرحال ساقط نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ کو کسی اور پر اعتماد ہو تو اس کے ساتھ مل کر کام کریں، ورنہ از خود کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر کریں اور خود ایک قافلہ تشکیل دے کر سفر کا آغاز کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معقول وجہ مجھ سے سوئے زن کی نہیں ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ میرا ساتھ دیں اور خام خواہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں۔ اس معاملے میں آپ کا اصل مفتی آپ کا دل ہے۔ پھر حدیث کی طرف اشارہ ہے، استفت قلبک ولو افتاک المفتی، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، خواہ کوئی مفتی جو ہے اس کے برعکس ہی فیصلہ دے دے۔ اسے ٹٹولیے، اگر وہ مجھ پر اعتماد کے حق میں رائے دے دے، یعنی آپ کا دل، تو گویا ایک دوسری حجت آپ پر قائم ہو گئی اور آپ پر واجب ہو گیا کہ میرا ساتھ دیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ محض گریز اور فرار کی خاطر الزام و اعتراض سے یہاں تو آپ دامن بچا جائیں گے، خدا کے یہاں معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے بارے میں جو شبہات بھی آپ کے دل میں آتے ہوں بلا جھجک بیان کریں، اور جو دریافت کرنا ہو بلا تکلف دریافت کریں، خواہ وہ میرے حال سے متعلق ہو یا ماضی سے، اور خواہ اس کا تعلق میری پبلک لائف سے ہو خواہ نجی زندگی سے۔ لیکن یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رہے، مجھے وضاحت کا موقع دیے بغیر میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض آپ کا سوئے زن ہو اور آپ سورہ حجرات میں یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس موقع پر ابتدا میں خود بھی میں اپنے بارے میں بعض وضاحتیں کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں، بلکہ مجھے اپنی کم علمی کا پورا اعتراف ہے، گویا بقول علامہ اقبال مرحوم، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی، لہذا مجھے فقی معاملات میں رائے دینے کا ہرگز کوئی شوق نہیں، بلکہ میں صاف اقرار کرتا ہوں کہ مجھ میں اس کی اہلیت ہی موجود نہیں ہے۔ میری کل حیثیت قرآن کے ایک ادنا طالب علم اور دین کے ایک ادنا خادم کی ہے۔ البتہ قرآن مجید کے معاملے میں مجھے یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ دین میں مقدم کیا اور مؤخر کیا ہے، اولیت کسے حاصل ہے اور ثانوی درجہ کس کا ہے، جڑ اور اصل کی حیثیت رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں اور فروعات کی حیثیت کن کی ہے۔ گویا حکمت دین کے اصل شعبے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حصہ عطا فرما دیا ہے، جس کی جانب اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ملتا ہے جو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے تھے کہ ان شیتا حدستوں کا یا معاذ راس و حاضل امرے و ضربت و سنامی من ہو، یعنی اگر اے معاذ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس کام یعنی دین حق کی جڑ اور اساس کیا ہے اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے، اور مجھے خالصتاً تحدیثاً للنعمہ یہ عرض کرنے میں بھی کوئی باک نہیں کہ اس معاملے میں الحمدللہ مجھے آپ پر پورا اعتماد حاصل ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس امت نے کس طرح دین کی جملہ اقدار کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، اصل کو فرع اور فرع کو اصل کا درجہ دے کر فرائض دینی کا پورا تصور ہی مسخ کر دیا. یہ بنیاد، جڑ اور شاخ، اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرع کہتے ہیں شاخ کو. نتیجتاً حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور سموچے یعنی پورے پورے اونٹ نگلے جا رہے ہیں، اور ایک عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ راس و حاضر امر سے کوئی بحث ہے، نہ ذروت و سنام منہ سے کوئی دلچسپی، صرف کچھ درمیانی اعمال اور ان کے بھی بعض ظاہر کو کل دین سمجھے بیٹھے ہیں، گویا نہ جڑ کا دھیان نہ چوٹی کی فکر، تنے کی بھی صرف چھال نے کچھ دین کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اب ساری بحث و تمہیز، قیل و قال، مناظرہ و مجادلہ اور تحقیق و تفحص کا موضوع صرف رفع یدین، آمین بالجہر اور تعداد رکعات تراوی ایسے فروعی مسائل بن کر رہ گئے. اور میں علی وجل بصیرت جانتا ہوں کہ اصلاح احوال کی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس معاملے میں نسبت و تناسب کو اثر نو درست کیا جائے. چنانچہ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ فروعات کے باب میں اہل سنت کے جس مسلک پر آپ چاہیں عمل پیرا ہوں، اور فقہی معاملات میں اپنے ہم مسلک علماء ہی کی جانب رجوع کریں. البتہ دوسروں کے لیے وسعت قلب پیدا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف سے دل گرفتہ نہ ہوں. البتہ دین کی جڑ اور اس کے ذروہ سنام یعنی چوٹی کے بارے میں کوئی اشکال یا اشتباہ ہو تو مجھے وضاحت کا موقع دیں، پھر اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو میری بات قبول کر لیں، ورنہ میرے منہ پر دے ماریں. دوسرا یہ کہ مجھے اپنی عملی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا بھی بخوبی علم ہے، اور مجھے نفس مزکی ہونے کا ہرگز کوئی دعویٰ نہیں ہے یعنی تزکیہ کرنے والا مرشد، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ من آنم کے من دانم، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں. اور جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، یہی وہ احساس تھا جو مجھے اب تک اس راہ میں پیش قدمی سے روکے رہا، اور اب بھی اقدام کی جرت کر رہا ہوں تو صرف اس دعا کے سہارے کہ ربی آتی نفسی ہداہا وزکیہا فإنک خیر من زکاہا. اپنے بہت سے عیوب پر میں خود بھی مطلع ہوں، اور ان کو دور کرنے کی امکان بار صحیح کروں گا. مزید جو بھی مجھے متنبع کرے گا اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کی صحیح کروں گا. بید توفیق تو اللہ تکلان، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے. تیسرے یہ کہ میرا ایک ماضی بھی ہے جس سے دستبردار ہونے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں، اس لیے کہ مجھے اس پر نہ کوئی ندامت ہے نہ پشیمانی. مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں نے اپنا جو وقت جمعیت طلبہ یا جماعت اسلامی میں صرف کیا وہ ہرگز ضائع نہیں ہوا، اور اپنی جو قوتیں اور صلاحیتیں ان میں کھپائیں وہ قطن رائگاہ نہیں گئیں، اس لیے کہ میں نے یہ کام خلوص کے ساتھ محض خدمت دین کے جذبے کے تحت کیا، لہذا اللہ کے یہاں میرا اجر بالکل محفوظ ہے. میں وہاں تھا تو اللہ کے لیے تھا، اور وہاں سے نکلا تو بھی صرف اللہ کے لیے نکلا. کسی سے ذاتی نوعیت کی کوئی شکایت یا نجی قسم کی کوئی رنجش اس علیحدگی کا باعث نہیں بنی. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اپنے آپ کے سامنے اپنا پورا ماضی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اپنی امکانی حد تک اس میں سے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات اس کام میں میرا ساتھ دینے کا کوئی ارادہ یا خواہش دل میں پاتے ہوں وہ میری کتابیں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ اور تاریخ جماعت اسلامی کا گمشدہ باب ضرور نظر سے گزار لیں. مبادہ کوئی چیز بعد میں ان کے علم میں آئے اور وہ جز بز ہوں، پھر ان کے مطالعہ کے بغیر بھی کوئی اشکال ذہن میں رہ جائے تو میں حاضر ہوں. وضاحت طلب کیجیے اور کامل اطمینان کے بعد ہی رفاقت اختیار کیجیے. آئندہ کام کا جو نقشہ میرے ذہن میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں درخواست کروں گا کہ ایک تو میرے کتابچے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اثر کام کا مطالعہ پوری توجہ کے ساتھ کر لیا جائے جو طبع شدہ موجود ہے، اور دوسرے سن 67 میں تنظیم اسلامی کے قیام کی جو صحیح ہم نے کی تھی اس کی قرارداد اور اس کی توضیحات بھی غور سے پڑھ لی جائیں، اور اس پر جو تقاریض مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن نے کی تھیں ان کو بھی نظر سے گزار لیا جائے. وہ قرارداد وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ ریکارڈڈ بھی موجود ہے اسی طرح آڈیو بک کی شکل میں، تو اسے جیسے آپ اس کتاب کی ریڈنگ کو سن رہے ہیں آپ اس کو بھی سن سکتے. وہ قرارداد اور اس کی توضیحات دراصل میں نے ہی لکھی تھیں جنہیں معمولی سی لفظی ترامیم کے ساتھ اجتماع نے اختیار یعنی اڈاپٹ کر لیا تھا، اور میں ان پر آج بھی اتنا ہی مطمئن ہوں جتنا اس وقت تھا. رہا آئندہ کا تفصیلی لائحہ عمل، اور حیات تنظیمی کی مفصل صورت، تو ان مسائل کے بارے میں میں اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کا دار و مدار کلیتاً اس پر ہے کہ کتنے لوگ تعاون پر آمادہ ہوتے ہیں اور کتنی کچھ صلاحیتوں اور قوتوں کا سرمایہ جمع یا پول ہوتا ہے۔ آخر میں من انصاری اللہ کے سوال پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ مجھے اس کا کوئی فوری جواب مطلوب نہیں، اگر صرف جذبات میں ہاں کرا لینے کی خواہش ہوتی تو شاید میں ابھی آپ سب ہاتھ کھڑے کروا لیتا، لیکن مطلوب اصل میں یہ ہے کہ جو آئے خوب سوچ سمجھ کر آئے، دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے بعد آئے، اور پھر آئے تو تحفظات کے ساتھ نہ آئے بلکہ تن من دھن سب کے ساتھ آئے، اور یہ اچھی طرح جان کر آئے کہ در رہے منزل لیلہ کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی است کے مجنوب باشی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔